لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد، فقد قال الله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ماه رمضان ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ نے روزہ واجب قرار دیا ہے. روزے سے کیا مراد ہے؟ بہت آسان اور مختصر سے لفظوں میں یوں سمجھ لیجیے کہ روزہ یعنی خدا کی خوشنودی کے لیے، اس کے حکم کی اطاعت کے لیے، اس کی فرما برداری کی نیت سے فجر سے لے کر کے مغرب تک خود کو 9 یا 10 چیزوں سے روکنا. یا میں نے اس لیے کہا کہ فتاوا میں اختلاف ہے، بعض صرف 9 کے قائل ہیں اور بعض 10 کے. انشاءاللہ تفصیل عرض کروں گا تو اسے وہاں بیان کروں گا. 9 یا 10 چیزوں سے اپنے کو روکنا فجر سے، اول صبح صادق سے لے کر کے مغرب تک، صرف روکنا کافی نہیں ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اس کے حکم کی تعمیل کے لیے، یہ اگر نیت ہے تو روزہ ہے، ورنہ پھر روزہ نہیں ہے، رکنا کافی نہیں ہے. خب، یہ روزہ اللہ نے واجب کیا ہے، کن لوگوں پر روزہ واجب کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، صاحبان ایمان پر، ہر صاحب ایمان پر، ہر مومن پر نہیں، کچھ شرطیں ہیں. ایک شرط یہ ہے کہ وہ مومن یا مومنہ بالغ ہو. اگر نابالغ ہے تو مومن تو ہے مگر اس پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے. بلوغ اگر لڑکی ہے تو 9 سال قمری پورے ہو جائیں، 9 سال قمری مہینے سے، چونکہ ہمارے جو شمسی مہینے ہیں، انگلش کے مہینے کہے جاتے ہیں، ان میں اور قمری میں سال میں 10 دن کا فرق ہو جاتا ہے. تو قمری مہینے کے لحاظ سے 9 سال لڑکیوں کے پورے ہو جائیں اور 15 سال لڑکوں کے پورے ہو جائیں. 15 سال لڑکوں کے، 9 سال لڑکیوں کے پورے ہو گئے تو روزہ، یا وہ صفات جو بلوغ کے لیے بیان کیے گئے ہیں ان میں سے جو بھی پہلے حاصل ہو جائے تو اسے بالغ کہا جائے گا اور اس پر روزہ واجب کر. جس دن سے 9 سال پورا ہوا اسی دن سے، اب یہ نہیں ہے کہ حتماً شعبان میں اگر 9 سال یا 15 سال پورے ہو جائیں، نہیں، اگر 15 رمضان کو بھی پورے ہو گئے تو اسی دن سے اس کے اوپر روزہ. البتہ بس یہی ہے کہ بلوغ مکمل ہو جائے اذان صبح سے پہلے. کوئی بچہ یا بچی، اس کی ولادت رات میں ہوئی ہے، اذان صبح سے پہلے اگر اس کے 15 سال یا 9 سال پورے ہو گئے، اذان صبح کے بعد اگر پورے ہو رہے ہیں پھر اس دن کا روزہ اس پر واجب نہیں ہوگا. تو پہلی شرط ہے روزہ واجب ہونے کے لیے بالغ ہونا، دوسری شرط ہے عاقل ہونا. اگر کوئی انسان پاگل ہے، عقل ہی نہیں ہے، عقل و خرد نہیں ہے، تو اس کے اوپر کوئی ڈیوٹی بھی نہیں، کوئی ذمہ داری بھی نہیں، روزہ اس پر واجب نہیں ہے. تیسری شرط یہ ہے کہ ہوش و حواس میں ہو، بے ہوش نہ ہو جائے. البتہ بے ہوشی 2 طرح کی ہے، ایک بے ہوشی اختیاری ہے، اپنے ہاتھ میں ہے بے ہوش کرنا اپنے کو، اور ایک اپنے ہاتھ میں نہیں ہے. اپنے ہاتھ میں، جیسے مثال کے طور پر آپریشن کے لیے لوگ بے ہوش کیے جاتے ہیں، وہ تو اختیاری ہے نا، پیسے دیتے ہیں اپنے کو بے ہوش کرنے کے لیے، اور ایک بے اختیار ہے، خود بخود انسان بے ہوش ہو گیا صدمے کی وجہ سے، کوئی بیماری کچھ بھی ہے، بہرحال. تو 2 طرح کی بے ہوشی ہے، ایک اختیاری اور ایک غیر اختیاری، دونوں کے احکام الگ الگ ہیں. اگر انسان بے اختیار بے ہوش ہو گیا ہے فجر سے پہلے، قبل الفجر، بے اختیار وہ بے ہوش ہو گیا, نیت نہیں کیا تھا روزے کی, روزے کی نیت کرنے سے پہلے ہی وہ بے ہوش ہو گیا. تو اس صورت میں روزہ اس کا, اس کے اوپر روزہ اس دن کا واجب نہیں ہے. لیکن اگر اس نے نیت کر لی تھی, نیت کرنے کے بعد بے ہوش ہوا اور پھر دن میں اسے ہوش آ گیا, دن میں اسے ہوش آ گیا, کسی بھی وقت آ گیا, 2 بجے 3 بجے 4 بجے 5 بجے کبھی بھی ہوش آ گیا اسے, تو اس دن کا روزہ تو پورا کرے گا لیکن وہ روزہ حساب نہیں کیا جائے گا, وہ روزہ حساب نہیں ہوگا, وہ اس کی قضا کرے گا بعد میں. وہ بے ہوشی جو اختیار میں ہے, جسے عرض کیا کہ ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں علاج کے لیے, آپریشن ہونا ہے, نیت وغیرہ کر چکے تھے روزے کی, اس کے بعد یا نیت نہیں کیے ہوئے تھے, ڈاکٹر نے بے ہوش کر دیا. اگر اختیاری بے ہوشی ہے تو جب ہوش آ گیا دن میں, اور اگر روزہ رکھنے کے قابل تھے, ہر طرح کی تو یہ جو ہے سرجری میں ایسا نہیں کہ روزہ رکھنا, ہاتھ کی سرجری تھی, ہاتھ ٹوٹ گیا تھا, ظاہر سی بات روزہ رکھ سکتے ہیں, روزہ رکھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے اس کو. اگر روزہ رکھنا ممکن تھا اس کے لیے اور اپنے اختیار سے وہ بے ہوش ہو گیا, کرایا اپنے کو بے ہوش, اور بعد میں جب ہوش آیا تو اس دن کا روزہ تو نہیں مانا جائے گا, وہ روزہ نہیں مانا جائے گا, لیکن اس دن کا روزہ اسے پورا کرنا پڑے گا. کس نیت سے کریں گے؟ رمضان کی نیت نہیں ہوگی, قصد قربت مطلق, قصد قربت مطلق ہی ہوئی, اور بعد میں اس کی قضا کرنی ہوگی. اگر بے ہوشی اختیار میں نہیں تھی, اگر بے ہوشی اختیار میں نہیں تھی ہمارے, تو اس دن کا روزہ ہم پر واجب ہی نہیں ہے. لیکن اگر بے ہوشی اختیار میں ہے تو اس دن کا روزہ تو نہیں مانا جائے گا, لیکن کچھ کھائیں پیئیں گے بھی نہیں, جو جن چیزوں سے رکنا ہے عام حالات میں, ان 9 یا 10 چیزوں سے اپنے کو روکے رہیں گے, بعد میں اس کی قضا بجا لائیں گے. تو پہلی چیز تھی بالغ ہونا, دوسری شرط وجوب ہے عاقل ہونا, تیسرے باہوش ہونا. چوتھی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ خواتین کے بعد حالات ہوتے ہیں حیض و نفاس, اس سے پاک اور صاف ہونا, اگر ان حالات میں ہیں تو روزہ واجب نہیں ہے. روزہ رکھ بھی لیں تو قبول نہیں ہے, روزہ رکھ بھی لیں تو روزہ قبول نہیں ہے, صحیح نہیں ہے وہ روزہ. البتہ بعد میں اس روزے کی قضا کرنا واجب ہے. اب یہ کیفیت چاہے دن کے تھوڑے ہی حصے میں کیوں نہ ہو جائے, مطلب دن بھر روزہ رکھا تھا, افطار سے آدھا گھنٹہ پہلے یہ کیفیت طاری ہو گئی, روزہ نہیں رکھ سکتے, اس دن کا روزہ کاؤنٹ نہیں ہوگا. کھا پی سکتے ہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں, اجازت ہے, الاؤ ہے. پانچویں شرط یہ ہے روزے کے واجب ہونے کے لیے کہ روزہ روزے دار کے لیے ضرر اور نقصان کا باعث نہ بنے. البتہ ضرر سے مراد کوئی معمولی سا نقصان نہیں ہے, معمولی ضرر نہیں ہے کہ روزہ رکھتے تھے تو چھینکیں آنے لگتی ہیں, ہمیں تھوڑی سی کمزوری محسوس ہونے لگتی ہے, تھوڑی سی نیند آنے لگتی, تھوڑا سا جاب میں پھر وہ چستی نہیں رہ جاتی ہے جتنی ہونی چاہیے. نہیں, یہ ضرر مراد نہیں ہے. ضرر سے مراد کوئی میجر ضرر ہے, مثلا اگر روزہ رکھیں گے تو اندھے ہو جائیں گے. نہیں, روزہ رکھتے ہیں تو وہ افطار کے قریب تھوڑا آنکھوں کی روشنی کم ہونے لگتی ہے, وہ کھانے پینے کے بعد پھر ٹھیک ہو جاتا ہے, تو وہاں معاف نہیں ہے, وہاں پہ واجب ہے. تو ضرر سے مراد میجر ضرر, بڑا نقصان, جس کو واقعی عام طور سے جس کو تحمل نہ کیا جا سکے. چھٹے یہ ہے کہ روزہ رکھنے میں ضرر تو کوئی نہیں ہے لیکن ناقابل برداشت ہے, ناقابل برداشت ہے, بس روزہ رکھے تو اٹھ ہی نہیں سکتے, جاب پہ جا ہی نہیں سکتے, اتنا زیادہ سختی ہے, اتنی زیادہ مشقت ہے جو عام طور سے برداشت, تھوڑی بہت تو مشقت ظاہر سے بات ہونی ہونا ہے, روزہ تکلیف ہے نا. جتنے بھی شرعی احکام ہیں, عموماً بعض لوگوں کو خیال یہ ہوتا ہے کہ جی اگر تکلیف ہو رہی ہے تو پھر وہ کام نہیں کرنا ہے. اصلاً شرعی قوانین کا نام ہی ہے تکلیف, مکلف ہمیں کہا جاتا ہے, یعنی وہ جس کو جس پر تکلیف لادی گئی ہے. یقیناً کھانا کھاتے رہیں اور روزہ رکھیں تو روزے میں تکلیف تو ہے, لیکن تکلیف دو طرح کی, ایک جو ناقابل برداشت تکلیف ہے اور ایک وہ تکلیف ہے جو بہرحال تحمل کی جا سکتی ہے, برداشت کیا جا سکتا ہے جسے. اگر ناقابل برداشت تکلیف ہے تو صورت میں بھی روزہ انسان کے اوپر واجب نہیں ہے. البتہ کچھ واجبات واجب نہ ہونے کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو نہ کفارہ دینا ہے, نہ فدیہ دینا ہے, نہ قضا کرنا ہے, جیسے انسان بالغ نہیں, عقل نہیں, نہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن بعض دفعہ جہاں کہتے ہیں کہ آپ کو واجب نہیں ہے, جیسے بھی بتایا کہ جو ہے خواتین کے ان حالات میں واجب نہ ہونے کا مطلب ہے کہ آج واجب نہیں ہے لیکن بعد میں اس کی قضا کرنی ہے. اسی طریقے سے جو خوف ضرر اگر ہے, تکلیف وغیرہ ہے, تو اس کے بھی الگ الگ احکام ہیں. کہیں کے اوپر یہ جو ہے فدیہ دینا ہے, اور کہیں کے اوپر بعد میں, چلیے ابھی گرمی کا موسم ہے, آپ کے لیے بہت شدت ہے, روزہ لمبا ہے, 18 گھنٹے کا روزہ ہے, 22 گھنٹے کا بعض جگہوں پہ روزہ اس وقت ہے, تو 22 گھنٹے والا روزہ تو مشکل ہے, لیکن جب تھوڑا سا مہینے آگے بڑھے گا, موسم بدلے گا, چینج ہوگا, تو وہیں پر جہاں پر 22 گھنٹے کا, وہاں پر 8 گھنٹے کا ہو جائے گا, 10 گھنٹے کا, پھر 10 گھنٹے کا تو روزہ رکھ سکتے ہیں, تو وہاں پر اس کی قضا ان کے اوپر واجب ہوگی. ساتویں چیز جہاں پر روزہ واجب ہونے کے ساتویں شرط یہ ہے, کوئی شرعی پابندی نہ ہو آپ کے اوپر. کبھی کبھی شریعت آپ کو پابند کر دیتی ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں. وہ مقام ہوتا ہے جہاں دو واجب ٹکرا جاتا ہے, جہاں دو واجب ٹکرا رہا ہے, اور دونوں یا تو دونوں واجب برابر کے ہیں, روزہ اور وہ دوسرا عمل دونوں برابر کے ہیں, ایک زیادہ اہم ہے. ایک انسان ندی میں ڈوب رہا ہے, ایک انسان ندی میں ڈوب رہا ہے, اس کا بچانا تو واجب ہے نا آپ کے اوپر. اچھا, اگر بچانے کے لیے کودیں گے, آیت اللہ سیستانی کے ہیں تو خیر اس میں کوئی حرج نہیں ہے, چونکہ ان کے ہاں سر کو ڈبو دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. لیکن بقیہ مراجع ان کے ہیں کہ اگر آپ پورا سر آپ کا ڈوب گیا تو آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا. تو فرض کیجئے کہ اس مرجع کے مقلد ہیں جس کے یہاں یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنا سر ڈبو دیا پورا تو آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا. اس کو بچانے کے لیے بہرحال آپ کو ڈبکے لگانا پڑے گا, تو ڈبکے لگایا نہیں کہ روزہ گیا. اب یا روزے کو باقی رکھیں یا ان کو باقی رکھیں, انہیں بچانا بھی واجب ہے اور اپنا روزہ بچانا بھی واجب ہے. ابھی دیکھیں کہ دونوں وجوب کی اہمیت کس کی زیادہ ہے, روزے کی اہمیت زیادہ ہے یا کسی انسان کی جان بچانے کی اہمیت زیادہ, یا دونوں برابر؟ اگر دونوں برابر ہو تب بھی روزہ چھوڑ دیں گے. اگر وہ دوسرا واجب زیادہ اہم ہے تو ظاہر سے بات پھر تو اور بھی زیادہ, کہ اس وقت پر روزہ رکھنا واجب ہمارے اوپر نہیں ہے. تو یہاں تک 7 شرطیں ہو گئیں. پہلے شرط تھا عاقل ہونا, دوسری شرط ہے بالغ ہونا, تیسری شرط تھی باہوش ہونا, چوتھی شرط یہ تھی کہ حیض و نفاس سے پاک ہو, پاکیزہ ہونا, اس کے بعد چھٹی شرط یہ تھی, پانچویں شرط یہ تھی کہ یہ جو ہے ضرر نہ ہونا, چھٹی شرط یہ تھی کہ زیادہ مشقت نہ ہونا, ساتویں شرط یہ ہے کوئی شرعی بندش اور پابندی نہ پائی جائے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اسی سختیوں کے سلسلے میں وہ بچے جو نئے نئے بالغ ہوئے, خاص طور سے یہ جو ہے لڑکیاں, لڑکے پھر بھی جو ہے 15 سال کے بعد ان پر بالغ, ان پر واجب ہوتا ہے روزہ, لیکن لڑکیاں 9 سال میں بالغ ہو جاتی ہیں. بعض لڑکیاں کمزور ہوتی ہیں جسمانی طور سے, کچھ گھر والے بھی جو ہے وہ کمزور بنا دیتے ہیں, کچھ زیادہ محبت ہوتی ہے والدین کو, ارے نہیں بہت کمزور ہے بیچاری, کیسے رکھے کہ اس کو, بہت سخت ہے اس کے لیے. کیا یہ روزہ رکھنے کے سلسلے میں معافی ہے اس میں؟ نئے نئے بالغ ہوئے ہیں, کہتے ہیں کہ خود اس سے پوچھا جائے, خود وہ لڑکی روزہ اس پر کتنا اثر کرتا ہے. واقعاً اگر وہ روزہ رکھنے سے بے حال ہو جاتی ہے, روزہ اگر رکھ لیا پیاس اس سے برداشت نہیں ہو پا رہی ہے, بھوک اس سے جو ہے برداشت نہیں ہو پا رہی ہے, یا گرمی بہت زیادہ پڑ رہی ہے, پھر یہ یہاں کے اوپر تو اتنا زیادہ ان چیزوں کا احساس نہیں ہوتا ہے کیونکہ سہولتیں ہیں آسانیاں ہیں, لیکن ہندوستان پاکستان کے بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پنکھا بھی لوگوں کو نصیب نہیں ہے. تو واقعی وہاں کے اوپر مشکل ہوتا ہے رکھنا. اگر نئے نئے بالغ ہوئے ہیں اور ان کے لیے روزہ رکھنے میں سختیاں ہیں, روزہ لمبا ہے, گرمی زیادہ ہے, تو اس صورت میں کیا کریں, نہ رکھے روزہ. نہیں, اگر خوف ضرر ہے تو ظاہر سے بات وہ اس کے تحت آ جائے گا. لیکن اگر صرف سختی ہے, شدت ہے, تو اتنی اجازت دی گئی ہے کہ وہ بقدر ضرورت کھا پی لیں. روزہ رکھیں گی, روزہ رکھیں گی, اگر برداشت سے باہر ہو رہا ہے تو اتنا سا پانی پی لیں, اتنا سا کھانا کھا لیں, جس سے یہ مشکل دور ہو جائے. بقیہ اور کچھ نہیں کریں گے, روزے کو پورا کریں گے, بعد میں قضا کریں گے جب دن چھوٹا ہو جائے گا, جب موسم ٹھنڈا ہو جائے گا, اس وقت اس کی قضا واجب ہوگی. صرف یہ کہہ دینا کہ نہیں بیچاری بہت کمزور ہے, فنا جو عام طور سے گھروں میں کیا جاتا ہے, یہ صحیح نہیں ہے. روزہ اس کے اوپر بھی واجب ہے, مگر یہ کہ خوف ضرر ہے, اگر خدا نخواستہ روزہ رکھ لے گی تو کڈنی فیل ہو جائے گی مثلا, آنکھوں کی روشنی چلی جائے گی, ایسی کوئی بیماری اگر اس کو ہو جائے تو بقدر ضرورت کھا پی سکتے ہیں, لیکن قضا بعد میں کرنا واجب ہے. بیماری کے سلسلے میں, مرض کے سلسلے میں ضرر کیسے فیصلہ کیا جائے کہ یہ روزہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے یا نہیں؟ آیا ڈاکٹر کی تشخیص شرط ہے یا انسان خود اپنے کو بھی دیکھتا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس ایک جنرل قانون ہوتا ہے, قاعدہ ہوتا ہے, کچھ حساب کتاب ہوتا ہے, حساب کتاب لگا کہ ہاں مثلا فرقان صاحب کے لیے روزہ نقصان دہ, میں فرقان صاحب خود اپنے کو سمجھ رہے ہیں, چونکہ ہر ایک کی صلاحیت, جسمانی طاقت ایک جیسی نہیں ہوتی ہے, دیکھنے میں دونوں ایک جیسے لگ رہے ہیں مگر قوت برداشت ہر ایک کی الگ الگ ہے. ڈاکٹر کی تشخیص کافی نہیں ہے, شرط نہیں ہے, بلکہ ذاتی طور پر اطمینان حاصل کرنا بھی ضروری ہے. ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ آپ کے روزہ نقصان دہ, مگر ہم جانتے ہیں کہ ہمیں نقصان دہ نہیں ہے روزہ, ہمارے اندر اتنی طاقت ہے کہ ہم روزہ رکھ سکتے ہیں. تو ذاتی تشخیص, ذاتی اطمینان ضروری ہے. یا ڈاکٹر کہتا ہے نہیں نہیں آپ رکھ سکتے ہیں روزہ, وہ دیکھ رہا ہٹے کٹے تندرست ہیں, آپ کو کچھ نہیں, آپ رکھ سکتے ہیں, لیکن ہم جان رہے ہیں روزہ ہمیں رکھنا ہے نا, ہمیں پتا ہے, تجربہ ہمارا ہے کہ ہم اگر یہ روزہ رکھ لیں گے تو ہمیں یہ کیفیت ہو جائے گی. تو ڈاکٹر کی تشخیص شرط نہیں ہے, شرط ہے اپنا اطمینان. اب یہ اطمینان چاہے ڈاکٹر کے کہنے سے حاصل ہو جائے, جس طریقے سے بھی یہ اطمینان ہمیں حاصل ہو جائے, ذاتی اطمینان, اگر ہمیں ذاتی طور پر یہ اطمینان حاصل ہو گیا کہ اگر ہم روزہ رکھیں گے تو خدا نخواستہ کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے, کوئی بڑا نقصان ہمیں ہو جائے گا, اس صورت میں روزہ ہم نہیں رکھیں گے, چاہے ڈاکٹر کہے ہاں رکھ لو. تو ڈاکٹر کا کہنا نہ کہنا کافی نہیں ہے, اصل کیا ہے؟ ذاتی اطمینان. اب وہ اطمینان جس طریقے سے, اپنے تجربے سے, ڈاکٹر کے کہنے سے اطمینان ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, ڈاکٹر کے کہنے سے اطمینان حاصل کر لیں. بعض لوگ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتا تو ہے کہ نقصان ہوگا, لیکن دل نہیں مانتا کہ رمضان میں روزہ نہ رکھیں. نہیں, یہ روزہ اصلاً حرام ہے. اس میں نہ صرف یہ کہ ثواب نہیں ہے بلکہ عذاب بھی ہے, حرام ہے روزہ, اور یہ روزہ باطل ہے. قضا اس کی بہرحال, البتہ وہ بعد میں قضا کے بحث سے کہ عرض کروں گا کہ بیمار, اگر کوئی انسان بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑ رہا ہے, اگر بیماری سال بھر برقرار رہی, بیماری چاہے یہی بیماری یا کوئی نئی بیماری, ابھی ایک بیماری سے چھٹکارا ملا نہیں تھا کہ دوسری بیماری شروع ہو گئی, تیسری شروع ہو گئی, چوتھی شروع ہو گئی, اگر سال بھر تک یہ بیماری باقی رہ گئی تو قضا نہیں ہے اس کی, پھر یہ روزہ معاف ہو جائے گا. البتہ فدیہ ہے, ایک مد طعام, ایک مد طعام تین پاؤ, 750 گرام گیہوں, 750 گرام جو یا 750 گرام روٹی. خب بہت سارے فقہا کہتے ہیں کہ چاہے 750 گرام گیہوں دے دیں, جو دے دیں, یا روٹی دے دیں, یا کھانا کھلا دیں. اب بتا آیت اللہ سیستانی کے فتوے کے مطابق کہتے ہیں کھانا کھلا دیں, پیٹ بھر دینا کافی نہیں ہے. وہ 750 گرام تعام کی شرط ان کی یہاں برقرار, صرف صرف آپ نے کسی ایسے آدمی کو پکڑ لائے جو بیچارہ تھوڑے سے اس کا پیٹ بھر جاتا ہے ڈھونڈ ڈھانڈ کے کم خوراک کو, تو پیٹ بھر دینا کافی نہیں ہے, بلکہ وہ 750 گرام ذہن میں رہنا ضروری ہے. یہ تو لہذستانی کا مسئلہ ہے. بہرحال خوب, ایک انسان بیمار تھا, روزہ نہیں رکھ سکتا تھا, زہر سے پہلے ٹھیک ہو گیا, زہر سے پہلے ٹھیک ہو گیا, اور اس نے کوئی ایسا کام بھی انجام نہیں دیا تھا جس سے روزہ باطل ہوتا ہے. بیمار تھے تو روزہ رکھنا واجب نہیں تھا, کھایا پیا بھی کچھ نہیں. وہ 9 یا 10 چیزیں جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے, اس میں سے کوئی کام انجام نہیں دیا. اگر زوال سے پہلے صحت مل گئی, روزہ رکھنے کے قابل ہو گئے, تو اب کیا کریں؟ روزہ رکھیں گے, روزہ رکھنا واجب ہے ان کے لیے. ضرر میں ایک اور چیز آتی ہے, ایک تو خطرہ جان کا تھا, صحت کا خطرہ تھا, کبھی کبھی جان کا خطرہ نہیں, مال کا خطرہ ہے, عزت و آبرو کا خطرہ ہے, ضرر یہ بھی ہے نا. اگر روزہ رکھیں گے تو ہمارے مال میں ایسا نقصان جو عام طور سے برداشت نہیں ہے, $2,000-4,000 کی بات ہے, تو چلیے کوئی بات نہیں, چلے گا. فرض کیجیے کہ روزہ رکھنے کے جرم میں جاب سے یہ جو ہے نکال دیے جائیں گے اور جاب ملے گی نہیں, پھر کہ نہیں اچھی جاب ہے, اس جاب سے نکال دیے جائیں گے, اتنی اچھی تو نہیں مگر جاب ملے گی, گزر بسر رہے گا, اسے ضرر نہیں کہتے. ایسا ضرر جو قابل برداشت ضرر نہ ہو, تو مال کا ضرر ہے یا عزت آبرو کا ضرر ہے, ایسا عزت و آبرو کا ضرر کہ واقعی جو قابل تحمل و قابل برداشت نہیں ہے. تھوڑا بہت انگلی اٹھے گی, تھوڑا بہت مذاق اڑائیں گے, جملے بازی ہوگی, ٹینٹنگ ہوگی, یہ معیار نہیں ہے. اگر انسان کی مال یا انسان کی عزت و آبرو کو خطرہ ہو روزہ رکھنے سے, تو وہاں پر بھی روزہ رکھنا واجب نہیں ہے, کہ ہم تو ہر حال میں روزہ رکھیں گے چاہے جان چلی جائے, ہر حال میں رکھیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے, نہیں کچھ بھی ہو جائے کہ منزل نہیں ہے. ضرر چاہے مال کا ہو, چاہے ضرر جان کا ہو, چاہے ضرر صحت کا ہو, چاہے ضرر عزت و آبرو کا ضرر ہو, روزہ وہاں پر رکھنا واجب نہیں ہے. بوڑھے افراد, بعض افراد بوڑھے ہیں, اتنے بوڑھے ہیں کہ روزہ ان کے لیے رکھنا آسان کام نہیں ہے, بہت ہی پریشان کن مرحلہ ہے ان کے لیے بڑھاپے میں روزہ رکھنا, ان کے اوپر بھی روزہ واجب نہیں ہے. معاف ہیں؟ نہیں, معاف نہیں ہے, روزہ معاف ہے. ایک مطعم ہر دن کے بدلے میں ان پر دینا واجب ہوگا, کسی غریب کو دے دیں. اسی طریقے سے بعض افراد وہ ہیں جنہیں پیاس کی بیماری ہوتی ہے, ان سے پیاس برداشت نہیں ہوتی ہے, ان پر بھی روزہ واجب نہیں ہے, مگر انہیں بھی ہر روز کے بدلے میں, البتہ کہ یہ سال بھر قائم ہے, صرف گرمی میں ہے, سردی میں جو ہے وہ تو ظاہر سے بات ہے وہاں کے اوپر پھر قضا ان کو, لیکن نہیں ان سے 1 گھنٹہ بھی, ان کی کڈنی کا عالم یہ ہے کہ ان کو ہر گھنٹے پانی پینا ہے, ہو ہی نہیں سکتا ہے, چاہے سردی ہو گرمی ہو کچھ بھی ہو, ہر گھنٹے ان کو پانی پینا ہی پینا ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر ان کے لیے روزہ معاف ہے, روزے کے بدلے میں 750 گرام تعام ان پر دینا واجب ہوگا. وہ خواتین جو امید سے ہیں, ولادت جن کیا ہونے والی ہے, روزہ رکھیں گی تو خود کے لیے یا بچے کے لیے نقصان ہے, ضرر ہے, تو ان کے لیے یہ ہے کہ یہ روزہ نہیں رکھیں گی, البتہ بعد میں قضا کریں گی اور ایک مد تعام بھی دیں گی فدیہ. دو چیزیں ان کے لیے ہیں, قضا بھی ہے اور ایک مد تعام بھی ہے. اسی طرح سے وہ خواتین جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں, کہ اگر روزہ رکھ لیں گی تو خود کو نقصان ہے, کیا دودھ میں کمی ہو جائے گی, بچہ بھوکا رہے گا, بچے کے لیے ضرر ہے, انہیں بھی اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں, مگر روزہ واجب نہیں ہے رکھنا, مگر ایک مطعم اور بعد میں اس کی قضا کرنی پڑے گی. ہاں, ایک مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ بچے کو خاتون دودھ پلا رہی ہیں, اگر 2-3 عورتیں مل کے دودھ پلا دیں, تو بچے کو دودھ بھی مل گیا اور ماں کی صحت پر اثر بھی نہیں پڑے گا. اگر ایک ہی عورت بچے کو دودھ پلائے فیڈ کرے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی صحت کے لیے نقصان, دو تین عورتیں اگر مل گئیں, اگر کی بات ہے بہرحال, اگر ایسا ماحول ہو گیا, کیونکہ بہت مشکل ہوتا ہے آج کل, کوئی اپنے بچوں کو پلانے کو تیار نہیں, دوسرے کو کہاں سے کوئی پلائے گا. بہرحال مسئلہ ہے تو بیان تو کرنا ہوگا نا, کہیں پر اللہ والیاں ایسی فراہم ہو گئیں, کوئی بعید تو نہیں ہے. تو وہاں پر کیا ہے, وہاں بھی روزہ واجب نہیں ہے, پھر وہاں روزہ واجب ہے, مل بانٹ کے دودھ پلا دے بچے کو اور سب کے سب روزہ رکھیں. یا یہ ہے کہ ماں بچے کو اتنا ہی دودھ پلائے جتنا اس کی صحت پر اثر نہ پڑے گا, اور بقیہ کسی اور ذریعے سے اس کی یہ جو ہے فیڈنگ کا انتظام کر دیا جائے, جیسے ہوتا ہے ڈبے کے دودھ وغیرہ پلائے جاتے ہیں, اگر بچے کی صحت کے لیے مضر نہیں ہے, نقصان دہ نہیں ہے, تو پھر یہاں پر روزہ نہیں چھوٹے گا. روزہ رکھیں گی, اتنے ہی بچے کو دودھ پلائیں جتنا صحت پر اثر نہیں پڑتا ہے, اور بقیہ جو ہے وہ دوسرے طریقے سے بچے کی خوراک پوری کر دی جائے. جی, آٹھویں چیز جس جو شرط ہے روزے کے واجب ہونے کے لیے, کہ اگر وہ صفت نہیں پائی جاتی تو روزہ واجب نہیں ہوگا, یہ ہے کہ مسافر نہ ہو وہ مومن. اگر وہ مومن مسافر, البتہ وہ جو مسافر کی جو شرائط نماز میں ہے وہی سارے شرائط یہاں بھی ہیں, کہ کم سے کم چار فرسخ اگر اسی دن پلٹ کر کے آنا ہے تو چار فرسخ جانا اور چار فرسخ آنا, اور اسی دن پلٹ کر کے نہیں آنا ہے تو جانا ہی کم سے کم آٹھ فرسخ ہو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آٹھ فرسخ تقریباً 45 کلومیٹر ہوتا ہے, پھر وہاں جانے کے بعد 10 دن رہنے کا ارادہ نہ ہو, اور اپنے جہاں سے جو ہے زوال سے پہلے نکلے, اور یا اگر زوال سے پہلے نکلے اور زوال سے پہلے واپس نہ لوٹے بلکہ زوال کے بعد, وہ ساری شرطیں جو نماز میں ہیں وہ ساری شرطیں یہاں بھی ہیں. مسافر کے اوپر روزہ واجب نہیں ہے, لیکن مسافر کو بعد میں قضا کرنا پڑے گا. مسافر چاہے 10 سال کے بعد, آخر بعض لوگ ہیں ان کا سفر ہی ختم نہیں ہوتا, مطلب میں خود تھا, 4 سال تک ہمارا سفر قائم رہا, جاری رہا, کیونکہ امام خمینی کے فتوے کے مطابق کثیر السفر وہ اسے مانتے ہیں جس کا کام سفر کرنا ہو. آیت اللہ ہے سیستانی یا آیت اللہ خوئی مرحوم کیا یہ تھا کہ اگر سفر مقدمہ کام ہو تب بھی آپ کہے جائیں گے کثیر السفر, مطلب نیو یارک آپ ہر روز جاتے ہیں جاب کرنے کے لیے, سفر کرنا آپ کا کام نہیں ہے, سفر شرط ہے کام کے لیے, اگر سفر نہیں کریں گے تو کام نہیں کر سکتے ہیں. تو آیت اللہ سیستانی وغیرہ کیا یہ تھا کہ اس کو بھی کثیر السفر کہا جائے گا, یہ سفر میں روزہ رکھ سکتا ہے, نماز پڑھ سکتا ہے, لیکن امام خمینی کا مسئلہ یہ ہے کہ کثیر السفر اسے کہتے ہیں اس کا کام ہی سفر کرنا ہے, جیسے یہ پائلٹ ہے, ڈرائیور ہے, ملا ہے, اس وقت وہ سفر کر رہا ہے, اس وقت کام کر رہا ہے. تو ہمارا ایسا تھا کہ ہمیں ہر ہفتے کہیں نہ کہیں جانا ہی پڑتا تھا, اور حتیٰ ماہ رمضان میں بھی ٹک نہیں پاتے تھے ایک جگہ کے اوپر, تو یہ تقریبا پورے سال ایسے ہی تھا, 4 سال تک ایسے ہی رہا, 4 سال تک روزہ نہیں رکھ سکے, لیکن 4 سال کے بعد پھر سفر جب رکا تو ایک سال میں پورے 4 سال کا روزہ رکھنا پڑا, ایک سال میں پورا 4 مہینہ جو ہے وہ روزہ رکھا, تو وہ معاف نہیں ہے. سال اندر اگر قضا بجا نہ لا سکے تو فدیہ بھی ہے, توجہ رہے, فدیہ بھی دینا پڑے گا, اور جب کبھی آپ کا سفر رکے گا, بریک ہوگا سفر کا, تو آپ کو اس روزے کی قضا کرنا پڑے گی. بیماری میں ایسا نہیں ہے کہ بیماری کی وجہ سے روزہ چھوٹ جاتا ہے, تو وہاں یہ ہے کہ اگر سال بھر وہ بیماری وہ بھی یا کوئی اور بیماری قائم رہے, عذر قائم رہا, تو وہ روزہ معاف ہو جاتا ہے, فقط فدیہ دینا ہوتا ہے. لیکن سفر کے بنا پہ جو روزہ چھوٹتا ہے وہ روزہ معاف نہیں ہوتا ہے, وہ روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے. مر گئے سفر قائم رہا, آخرت کا سفر شروع ہو گیا, تو پھر بھی روزہ باقی ہے, ورثہ کے ذمے ہے کہ وہ ہماری طرف سے روزہ رکھ, البتہ کوشش کرے کہ ایسے وارث چھوڑ کے جائیں جو ہمارا یہ کام انجام دے دے. جی علیکم السلام ورحمۃ اللہ. بعض مسافر کے احکام نماز میں تھے, علیکم السلام ورحمۃ اللہ, کہ اگر مثال کے طور پر انسان مکے میں گیا ہوا ہے، مدینہ گیا ہے، حرم امام حسین میں ہے، مسجد کوفہ میں ہے، یہ چار جگہ وہ تھی نا جہاں مسافر کو اختیار ہے کہ نماز پوری پڑھے یا قصر کرے، اختیار ہے نا وہاں پر، روزے میں اختیار نہیں ہے کہ چاہے روزہ رکھے چاہے روزہ نہ رکھے، نہیں وہاں اختیار نہیں، یہ اختیار صرف نماز کے سلسلے میں ہے۔ تو یہ آٹھ شرطیں تھیں روزے کے واجب ہونے کے لیے۔ میں گنتی ایک دفعہ پھر جلدی سے گنا دوں: عاقل ہونا، بالغ ہونا، باہوش ہونا، حیض و نفاس سے پاک ہونا، ضرر نہ ہو، زیادہ مشقت نہ ہو، شرعی کوئی بندش نہ ہو، چھ۔ اور اس کے ساتھ ہو گئی، اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو ہے سفر میں انسان نہ ہو، مسافر نہ ہو۔ آٹھ شرطیں ہیں روزے کے واجب ہونے کے سلسلے میں۔ روزہ واجب ہو گیا، روزہ ہم نے رکھ بھی لیا، روزہ رکھ لینا کافی نہیں ہے، روزے کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے۔ صحت روزے کے کچھ شرائط ہیں کہ اگر یہ چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں تو وہ روزہ باطل ہے، وہ روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ وہ جو آٹھ شرطیں روزے کے واجب ہونے کی تھیں وہ ہمارے اندر پائی جائیں۔ اگر عاقل نہیں ہے، روزہ رکھ بھی لیا تو روزہ صحیح نہیں ہے، باطل ہے روزہ۔ بالغ نہیں ہے، روزہ رکھ لیا تو ظاہر سی بات ہے کہ البتہ وہ روزہ صحیح بعین معنی ہے کہ اس کا اجر و ثواب اللہ دے گا، لیکن وہ روزہ جسے واجب قرار دیا اللہ نے وہ روزہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر حیض و نفاس سے پاک نہیں ہے، مسافر اگر ہے یا بیماری ہے، خوف ضرر ہے، اس میں اگر روزہ رکھ بھی لیا تو روزہ صحیح نہیں مانا جائے گا، روزہ باطل ہوگا۔ دوسری شرط ہے نیت کی۔ نو یا دس چیزوں سے بچ تو رہے ہیں مگر نیت نہیں ہے، یا نیت ہے مگر قصد قربت نہیں ہے، اللہ کے لیے نہیں، دکھاوا ہے۔ اگر قصد قربت نہیں ہے، بغیر نیت کے دس چیزیں چھوڑ رہے ہیں، تو روزہ ہمارا صحیح نہیں ہوگا۔ البتہ نیت سے مراد نہ زبان سے کہنا ہے کہ روزہ رکھتا ہوں میں خدا کے لیے قربتاً علی اللہ فی رمضان کی پہلی یا چھٹی پانچویں، چار، زبان سے کہنا ضروری، نہ حتیٰ دل میں خیال لانا ضروری ہے، ایک دفعہ آنکھیں بند کیا اور دل میں دہرانا شروع کیا، وہ بھی نہیں ہے۔ صرف قصد اور ارادہ، توجہ۔ آپ سے کوئی پوچھے آپ کیا کر رہے ہیں، کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ بھائی میں روزے سے ہوں۔ کیا مطلب روزے سے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے کہ ماہ رمضان میں نو یا دس چیزوں سے اپنے کو روکے رہو فجر سے مغرب تک، اس لیے میں یہ کام نہیں کر رہا، ہو گیا۔ تو توجہ ہونا کافی ہے، نہ دل میں دہرانا ضروری ہے، نہ زبان سے بیان کرنا ضروری ہے۔ نیت کب کریں گے؟ نیت کرنے کا آخری وقت ہے فجر، طلوع فجر سے پہلے پہلے تک نیت کر لیا تو روزہ ہے، ورنہ پھر روزہ نہیں ہوگا۔ آپ رات میں بھی نیت کر سکتے ہیں، رات ہی میں نیت کر لیا کافی ہے، ارادہ ہے کہ انشاءاللہ کل روزہ میں رکھوں گا، ہو گیا، نیت ہو گئی۔ لیکن نہ رات میں ارادہ کیا نہ فجر سے پہلے، تو آخری وقت ہے طلوع فجر۔ اگر طلوع فجر سے پہلے نیت نہیں کیا ہے تو اس دن کا روزہ نہیں مانا جائے گا، چاہے آپ وہ نو یا دس کام انجام نہ دیں، پھر بھی اگر نیت نہیں ہے۔ تیسری شرط روزے کے صحیح ہونے کے سلسلے میں ہے کہ وہ چیزیں جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، جن کی تعداد نو یا دس ہے جس کو بھی عرض کروں گا، انہیں انجام نہ دیں۔ تو پہلی شرط یہ تھی کہ وہ آٹھ شرائط کا پایا جانا، دوسری شرط ہے نیت، اور تیسری شرط ہے مفترات صوم، مبتلات صوم، یہ نو یا دس چیزیں جو ہیں انہیں انجام نہ دے۔ ان میں سب سے پہلی چیز ہے کھانا پینا، نمبر ایک کھانا پینا۔ اب وہ کھانے پینے میں، وہ کھانے پینے والی چیز کھا پی لے یا وہ چیزیں کھائے جو نہیں کھائی پی جاتی ہیں، مثلا روٹی کھائی جاتی ہے، پانی یہ جو ہے پیا جاتا ہے۔ کوئی انسان نہ روٹی کھاتا ہے نہ پانی پیتا ہے، بلکہ یہ جو ہے مٹی کھا لیتا ہے، درخت کی چھال کھانے لگتا ہے، کھانے کی چیز نہیں ہے۔ چاہے وہ کھانے کی چیز ہو یا کھانے کی چیز نہ ہو، پینے کی چیز ہو یا پینے کی چیز نہ ہو، کم ہو یا زیادہ، تھوڑا سا ذرا سا، کم یا زیادہ کی قید نہیں ہے. روزے کے صحیح ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان فجر سے لے کر کے مغرب تک نہ کوئی چیز کھائے نہ کوئی چیز پیئے، چاہے وہ چیز کھانے والی ہو یا کھانے والی نہ ہو، کم ہو یا زیادہ. البتہ ہاں ایک شرط ہے کہ عمدن ایسا اگر انسان کرتا ہے تو روزہ باطل ہوگا. بھولے سے کھا لیا، یاد ہی نہیں تھا کہ آج روزہ ہے. روزانہ جاب سے پلٹ کر کے آتے تھے 5-6 بجے، کھانا کھاتے تھے، یا لنچ کا وقت ہوتا تھا کھا لیا کرتے تھے، خیال ہی نہیں رہا، سب کھا رہے تھے آفس میں، ہر طرف سب تو کھا ہی رہے تھے، ہمیں بھی یاد نہیں رہا کہ آج رمضان شروع ہو چکا، آج پہلی رمضان ہے، ہم نے بھی کھا لیا. کیا روزہ ہمارا باطل ہو گیا؟ نہیں، روزہ صحیح ہے. لیکن جیسے ہی احساس ہوا کہ روزہ ہے، فوراً جو کچھ منہ میں باقی رہ گیا اسے باہر کر دے، اسے اب اندر لے، اگر لے گئے تو روزہ باطل ہو جائے گا. بعض دفعہ رمضان میں لوگوں کو تھوکتے بہت دیکھا ہوگا آپ نے، تھوکتے رہتے ہیں، خصوصاً بعض دفعہ بہت ہی بری صورتحال ہو جاتی ہے، خصوصاً اگر آفس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور چل رہا ہے ان کا تھوکے جا رہے ہیں. خیر یہاں تو عام طور سے کوئی تھوکتا اوکتا نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں تھوکنے کا رواج بہت ہے، اور رمضان میں خاص طور سے. اس خیال سے کہیں تھوک اگر چلا گیا حلق کے اندر تو روزہ باطل نہ ہو جائے، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا. وہ تری جو باہر سے اندر لے جائی جائے لیکن جو دہن کے اندر ہے، اس سے روزہ باطل نہیں ہوا کرتا ہے. بعض سوال ہوتا ہے اکثر انجیکشن کے سلسلے میں، گلوکوز چڑھانے کے سلسلے میں، اور وہ اسپرے جو لیتے ہیں جن کو دمے وغیرہ کی بیماری ہوتی ہے، سانس کی بیماری ہوتی ہے، کیا اس سے روزہ باطل ہوتا ہے؟ یہاں تھوڑا مسئلے میں اختلاف ہے. آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ انجیکشن سے روزہ باطل نہیں ہوتا، چاہے رگوں میں لگایا جائے چاہے گوشت میں لگایا جائے، اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا. کسی قسم کا بھی انجیکشن ہو، ٹونک کا انجیکشن ہو، طاقت کا انجیکشن ہو، وٹامن کا انجیکشن، حتیٰ کھانے کا انجیکشن اگر ہے، انجیکشن سے روزہ باطل نہیں ہوتا. گلوکوز جو چڑھایا جاتا ہے، بوتل چڑھتی ہے، اس سے کیا روزہ، ان کیا کہتے ہیں، نہیں، اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے. اسپرے جو لیتے ہیں، اگر اسپرے پھیپھڑے میں جا رہا ہے، صرف پھیپھڑے میں اگر اسپرے جا رہا ہے، میدے ودے میں نہیں جاتا ہے، تو کہتے ہیں اس سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا. لیکن آیت اللہ خامنے وغیرہ کا نظریہ یہ ہے کہ اس سے صرف وہ انجیکشن الاؤ ہے جو رگوں میں نہ لگایا جائے، گوشت میں لگایا جاتا ہے، پٹھوں میں لگایا جاتا ہے جو انجیکشن، اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا. یا اگر وٹامن کا انجیکشن ہے، غذا کا انجیکشن ہے، تو یا گلوکوز وغیرہ چڑھا رہے ہیں، اس سے روزہ باطل ہو جائے گا. تو یہاں پر آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنے کے فتوے میں فرق ہے، جو جس کا مقلد ہوگا اسی لحاظ سے اس کو انجام دے گا. اسپرے کے بارے میں بھی آیت اللہ خامنے کا فتویٰ یہی ہے اگر کہ بہتر یہ ہے کہ اسپرے سے انسان پرہیز کرے، بچے، اگر وہ پھیپھڑے وغیرہ میں جا رہا ہے. آنکھ اور کان میں دوا کبھی ڈالنی پڑتی ہے، آنکھ میں دوا ڈالتے ہیں تو مزہ جو ہے حلق تک آ جاتا ہے، کان میں دوا ڈالا مزہ جو ہے وہ حلق تک آ جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ مزہ صرف اگر آ جاتا ہے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے. آنکھ میں دوا ڈال سکتے ہیں، کان میں دوا ڈال سکتے ہیں، اسی طریقے سے ناک میں اگر دوا ڈالنا ہے، ناک میں اگر دوا ڈالنا ہے اور یہ ہے کہ حلق تک بھی پہنچ جائے تو روزہ باطل ہو جائے گا. لیکن حلق تک پہنچانے کوئی ارادہ نہیں تھا، پہنچ گیا اتفاق سے پہنچ گیا، تو اس سے بھی روزہ انسان کا باطل نہیں مانا جائے گا. عرض کر چکا تھا کہ پہلے بھی کہ اگر بہت انسان وہ ہوتے تھے، بھوک برداشت نہیں ہو رہی ہے، پیاس برداشت نہیں ہو رہی ہے، بس اب بے قابو ہو گئے ہیں، کوئی بڑا نقصان ہونے والا ہے اگر پانی نہ پی لیں گے، تو اتنا پانی پی سکتے ہیں جس سے وہ ضرورت ہماری ہو جاتا ہے. کبھی کبھی دن بھر بہت دوڑنا پڑا، کسی دن عام طور سے دوڑنے کی عادت نہیں تھی، بے حد دوڑنا پڑ گیا، رات میں یہ جو ہے سحر میں آنکھ بھی نہیں کھلی تھی، پانی بھی نہیں پیا تھا، اتنی شدت کی آتش ہے کہ اگر اب نہ پیا تو گر پڑیں گے. تو ٹھیک ہے اتنا سا پانی پی لیں, اسی طریقے سے کھانے کی اگر ضرورت ہے تو اتنا کھا لیں جس سے یہ موجودہ مشکل حل ہو جائے, مگر بعد میں اس کی قضا, اس سے زیادہ کھانے کی اجازت نہیں, اب تو روزہ ٹوٹ گیا کھائیں نہیں, بس اتنی جس سے ضرورت ہماری پوری ہو جائے, مگر روزہ باطل ہو گیا, روزہ باقی نہیں رہے گا, بعد میں اس کی قضا بچا لانا پڑے گا. کبھی کبھی ہم روزہ چھوڑتے ہیں بیماری کی وجہ سے, وہاں کیا حکم ہے؟ اتنی ہی کھائیں پیئیں جتنا بیماری کے لیے ضروری ہے, بقیہ جو یہ جو ہے مبتلا صوم ہے اسے انجام دے سکتے ہیں؟ کہ ہاں, تو بیمار پہ روزہ واجب ہی نہیں نہ ہے, اس پہ روزہ واجب نہیں ہے, وہ اپنی دوا بھی کھا سکتا ہے, کھانا بھی کھا سکتا ہے, پانی بھی پی سکتا ہے, جن کی یہاں ڈبکی لگانے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے وہ سوئمنگ بھی کر سکتا ہے, غوطہ بھی لگا سکتا ہے, وہ ساری چیزیں جو بہرحال روزے میں اس کے لیے حرام تھی ان کو انجام دے سکتا ہے. اسی سے متعلق ایک مسئلہ اور اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ کیا وہ روزے کی حالت میں کلی کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں کلی, لیکن زیادہ کلی کرنا مکروہ ہے, شرط یہ کہ حلق سے نیچے نہ چلا جائے. سوال ہوتا ہے کہ ٹوتھ پیسٹ کر سکتے ہیں, برش کر سکتے ہیں, ایک وہم یہ بھی ہے کہ یہ سب نہیں ہو سکتا ہے, میں کیوں نہیں کر سکتے ہیں, لوگ چلے جاتے ہیں آفس اسی طریقے سے, مجمع میں منہ سے بدبو آ رہی ہے, اگل بغل والے جو ہے پریشان بھی ہو رہے ہیں, کر سکتے ہیں, برش کر سکتے ہیں, بس شرط کیا ہے کہ حلق سے نیچے, حلق سے نیچے کہاں جاتا ہے نہیں معلوم, ہم نے بچپن سے برش کرتے چلے آ رہے ہیں, کبھی حلق سے نیچے تو گیا نہیں ہے, حلق سے نیچے کیا کرنے جائے گا, تو کوئی حرج نہیں ہے, برش کر سکتے ہیں, منجن کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. تو پہلی چیز جو واجب ہے کہ انسان روزے دار اس سے اجتناب کرے, بچے, اس کے بغیر اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا, وہ ہے کھانا اور پینا. دوسری چیز یہ جو ہے ہم بستری ہے, جنسی عمل ہے, اس سے بھی انسان کو اجتناب کرنا ہے, اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے. تیسری چیز جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے اور روزہ دار کو اس سے بچنا ہے, وہ ہے جان بوجھ کر کے منی کا نکالنا, استبنا, اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے, بچنا ضروری ہے. چوتھی چیز جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے, بچنا ضروری ہے, وہ ہے خدا, رسول اور بنا بر احتیاط ائمہ طاہرین علیہ السلام اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی طرف جھوٹی نسبت دینا, گڑھنا روایتوں کا, گڑھنا, جھوٹی نسبت دینا کسی بھی وجہ سے, کسی بھی ریزن سے. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کسی سے بحث ہو گئی ہے, مناظرہ ہو رہا, مناظرہ جیتنا ہے ہمیں, مناظرہ جیتنے میں کام نہیں چل رہا, انہوں نے جھوٹی روایت پیش کر دی, رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے, بزنس کے خاطر کر دیا کہ رسول اللہ نے کہا ہے کہ اگر اکے کے پیاز مکے میں کھاؤ گے تو جنت واجب ہو جائے گی, مثلا کسی بھی وجہ سے, ریزن کوئی بھی ہو, اگر آپ نے جھوٹی نسبت دے دی تو جھوٹی نسبت دینا حرام بھی ہے, گناہ بھی ہے, اور اس سے روزہ باطل بھی ہو جائے گا, روزہ بھی باطل. یعنی ہم نے خود جھوٹی نسبت نہیں دی کسی کی طرف, ہم نے خود نہیں گڑھا ہے جھوٹ, جھوٹ کسی اور سامنے گڑھا ہے, ہم ان کی بات کو نقل کر, علامہ فلاں نے فرمایا ہے, تو کیا اس سے بھی روزہ باطل ہو جائے گا؟ نہیں, ہم نے چونکہ نقل کیا ہے, خود جھوٹی نسبت نہیں دی ہے. علامہ فلاں کا تذکرہ کر دیجیے کہ علامہ فلاں نے فرمایا ہے, وہ کہتے ہیں. بعض چیزیں وہ ہیں جو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ جھوٹ ہے, ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط. ایک دفعہ ہمیں پتا ہے کہ علامہ فلاں نے جھوٹ بولا ہے تو ہم نقل بھی نہیں کر سکتے ہیں, لیکن ہمیں نہیں معلوم ہے کہ یہ صحیح ہے, یہ فلاں صاحب نے پڑھا, ہمیں کچھ لگ تو نہیں رہا ہے کہ یہ صحیح ہوگا, ہمیں کہیں یہ روایت ملی نہیں, ڈھونڈا ہم نے, تلاش کیا نہیں, فلاں صاحب نے پڑھا ہے, ہو سکتا ہے کہیں کسی کتاب میں ہو, ہماری نگاہ نہ پڑی ہو, امکان تو ہو سکتا ہے نا, انسان نے ساری کتابیں تو نہیں پڑھ ڈالی ہیں, ہمیں نہیں پتا صحیح ہے یا غلط ہے, تو ہم ان سے اگر نقل کر کے پڑھ دیتے ہیں تو حرج نہیں ہے, اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا. مرحوم آیت اللہ گل پیغانی کا فتویٰ تھا کہ اگر کوئی روزے کی حالت میں جناب قاسم کی شادی کا واقعہ پڑھتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا. مرحوم آیت اللہ گلبرگانی کا فتویٰ، نام یاد رکھیے گا، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کا فتویٰ تھا. اوروں نے کچھ کہا نہیں ہے، یعنی کہ اوروں نے کہا کہ نہیں پڑھو، کوئی حرج نہیں ہے، اوروں کا اس سلسلے میں کوئی فتویٰ ہے نہیں، یا ان سے پوچھا نہیں گیا، سوال نہیں کیا گیا، جو بھی رہا ہوگا، بہرحال ان سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا، تو انہوں نے کہا کہ روزہ انسان کا اس سے باطل ہو جاتا ہے. بہت اہم نقطہ ہے، چونکہ ہمارے یہاں بہرحال مجلسیں، محفلیں، قصیدے، یہ سب کچھ ہوتے رہتے ہیں، تو تھوڑا سا یہ موقع جو ہے وہ ہوشیار رہنے کا موقع ہے، کہیں روزہ ہمارا باطل. البتہ یہ چیز گناہ تو ہمیشہ ہی ہے، ایسا نہیں کہ آپ روزے سے نہیں ہیں تو آپ جتنی چاہیں جھوٹی نسبتیں دیتے رہیں، ہمیشہ حرام ہے، ہمیشہ گناہ ہے، لیکن روزے کی حالت میں دوہرا نقصان ہے کہ روزہ بھی باطل ہو جائے گا، کا خیال رکھنا ضروری ہے. پانچویں چیز جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، غلیظ غبار کا حلق تک پہنچانا. اب وہ غبار چاہے حلال چیزوں کا ہو یا حرام چیزوں کا ہو، کھانے والی چیزوں کا ہو، جیسے آٹے کا غبار، آٹے کے مل میں کام کر رہے ہیں، یا دھول ہے، دھول تو حرام ہے، کھانے کی چیز نہیں ہے، وہ غبار چاہے کھانے کا ہو یا کھانے کا نہ ہو، حلال ہو یا حرام ہو، اس کا کھانا حلال یا کھانا حرام ہو، غلیظ غبار کا اپنے حلق تک پہنچانا حرام ہے. خوب، کسی نے پہنچا دیا، پہنچ گیا، اب کیا کریں گے؟ تو روزے کو پورا کریں گے، بعد میں اس کی قضا کریں گے. یعنی اہتمام نہیں کیا اس کو روکنے کا، آٹے کے کارخانے میں کام کر رہے، مل میں کام کر رہے، آٹے کے مل میں کام کر رہے ہیں، خوب باندھا اوندھا نہیں، ایسے چلے گئے، تو روزہ ہمارا باطل ہو جائے گا. مگر کچھ کھائے پیئیں گے نہیں، روزے کو پورا کریں گے قصد قربت مطلقہ کی نیت سے، روزے اب یار اس پر بھی روزے کو پورا کریں گے اپنے، اور روزے پورا کرنے کے بعد پھر بعد میں اس کی قضا کریں گے. آندھی آ رہی ہے، تیز آندھی آ رہی ہے، اگر ہم نے روکنے کی کوشش نہیں کیا روزہ باطل ہو گیا، لیکن بعد میں اس کی قضا بھی کریں گے اور روزے کو پورا بھی کریں گے. ہاں، پوری کوشش کی ہم نے، مگر آندھی بہت تیز تھی، راجستھان میں تھے، سندھ کے علاقے میں تھے، صحرا ہے، دھولی دھول ہر طرف ہے. یا آج کل یہ ہے خوزستان وغیرہ میں، ایران میں ریت کا پورا طوفان آتا ہے، سعودی عرب میں بھی ریت کا پورا طوفان آتا ہے. لاکھ روکنے کی کوشش کرتے ہیں، باندھے رہتے ہیں ہر وقت، یہ پھر بھی کہیں نہ کہیں سے چلا ہی گیا. تو چلے جانے سے روزہ باطل نہیں ہوتا. سگریٹ پی رہے ہیں، وہ کھانا تو نہیں ہے، اگرچہ ہمارے یہاں سگریٹ کے لیے پینا استعمال کرتے ہیں، لیکن عام طور سے شاید کسی اور زبان میں، شاید اردو کے علاوہ کہیں پینے کا لفظ نہیں ہے. عربی میں جو ہے یہ جو ہے دھواں اڑانا، غالباً انگلش میں بھی دھواں ہی اڑانا ہے نا، اسموک. فارسی میں بھی جو کھینچنا ہے، سگار کشیدن، سگار آشامیدن وہاں نہیں کہتے، پینا نہیں کہتے، صرف ہمارے اردو میں جو ہے وہ سگریٹ پینا ہے. بہرحال اچھا کیا کہ پینا کا لفظ استعمال کر دیا. سگریٹ پینے یا کھینچنے یا اسموک سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے. اس سے بھی روزہ جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے. بھاپ، اسٹیم، آج کل بات حمام میں لوگ جاتے ہیں، یہ بھاپ کا حمام ہوتا ہے، اسٹیم بہت دیتے ہیں نا، کیا بھاپ اگر حلق میں چلی گئی تو اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے؟ کہتے بھاپ اگر منہ میں جا کر کے پانی بن جائے حلق جانے سے پہلے، بھاپ اگر پانی میں تبدیل ہو گیا، اس کو آپ نے نگل لیا، تو یقیناً روزہ باطل ہو جائے گا. لیکن اگر بھاپ ہی کی شکل میں ہے، وہ پانی میں تبدیل نہیں ہوئی ہے، تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے. چھٹی چیز جس سے روزہ باطل ہو جاتا بھی کہ ہاں 6 منٹ باقی ہے، یا اچھا کہ انہوں نے وہ لگا دیا ہے وہاں پر. چھٹی چیز جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے وہ ہے جنابت پر فجر تک باقی رہنا. مجنب ہو گیا انسان، ہو گیا یا اپنے کو کر لیا، دونوں کا امکان ہوتا ہے، تو اس صورت میں فجر تک اگر اسی حال پر انسان باقی رہ گیا عمدن، جان بوجھ کر کے، تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا. اگر انسان باقی رہ گیا تو روزہ باطل ہے، روزہ پورا بھی کرنا ہے، کھانا پینا نہیں ہے، کھانا نہیں ہے کہ اب تو ٹھیک ہے کھا لیتے تو گیا ہی نہیں، روزہ تو گیا مگر امساک کرنا ہے، روزے کو پورا کریں گے بقصد قربت یہ جو ہے مطلقہ اور اس کے بعد اس کی قضا بجا لانا واجب ہے ہمارے اوپر. چند مسائل ہیں یہاں کے اوپر اس سے متعلق ریلیٹڈ جس کو بیان کرنا ضروری ہے. خب ایک شخص یہ جانتا ہے کہ اگر ہم یہ جو ہے مجنب ہو گئے تو غسل کے لیے پانی فراہم نہیں ہے یا وقت نہیں ہے یا حتی تیمم کے لیے بھی امکان نہیں ہے. نہ تیمم کرنے کا وسیلہ یہاں پر ہے نہ غسل کرنے کا, کیونکہ تیمم جن چیزوں پہ ہوگا وہ ہے ہی نہیں ہے. فلیٹس میں رہتے ہیں وہ چیزیں فراہم نہیں ہے جس کے اوپر تیمم کر سکتے ہیں. مٹی ہے ہی نہیں ہے, پتھر ہے ہی نہیں ہے, تیمم کرنے کا کوئی وسیلہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے اور غسل بھی نہیں کر سکتے ہیں. اگر انسان ایسے حالت میں اپنے کو یہ جو ہے مجنب کر لیتا ہے تو یہ اسی شخص کے مانند ہے جو عمدن حالت جنابت پر باقی رہنا چاہتا ہے, یعنی اس کا روزہ اس دن کا جو ہے باطل ہوگا. اگر کوئی انسان مجنب ہو گیا اور غسل کرنا بھول گیا, مجنب ہونے کے بعد غسل کرنا انسان جو ہے بھول گیا, ایک دن دو دن تین دن چار دن پانچ دن گزر گیا پھر یاد آیا کہ غسل نہیں کیا تھا ہم نے, جتنے دن بھی غسل نہیں کیا ہے اس کا روزہ باطل مانا جائے گا اور بعد میں اس کی قضا انجام دینی ہوگی. لیکن اگر انسان کو یہی پتا نہ چلا کہ ہم مجنب ہیں, ایک دن دو دن تین دن چار دن کے بعد پتا چلا کہ ہم جو ہے مجنب تھے, تو یہ روزہ صحیح ہے سر. اگر جنابت کا علم ہے غسل کرنا بھول گئے الگ چیزیں ہیں, ایک دفعہ جنابت ہی کا علم نہیں ہے, مجنب ہونے ہی کا علم نہیں ہے, تو اس صورت میں روزہ ان کا صحیح مانا جائے گا. لیکن اگر جنابت کا علم تھا غسل کرنا بھول گئے تو جتنے دن بھی غسل یاد نہیں رہا روزہ ان کا باطل رہے گا, اس کو قضا کرنا پڑے گا. اچھا غسل کرنا بھول گئے تھے, فجر سے پہلے ہمیں غسل کرنا تھا نا, غسل کرنا بھول گئے یاد نہیں رہا, دن میں یاد آیا, اب روزہ باطل ہے. مگر روزے کو پورا کرنا ہے. اگر بعض دفعہ لوگ سوچتے ہیں اب تو گیا جس کا مطلب کھاؤ پیو بیٹھ کر کے, ہر جگہ پر یہ چیز نہیں ہے. اگر روزہ باطل ہو گیا ہے تو روزے کو آپ کو پورا کریں گے بعد میں اس کی قضا کرنا واجب ہے. انسان مجنب ہو گیا رات میں, آنکھ کھل گئی, اب کیا کریں, سو جائے گے بعد میں اٹھ کے غسل کریں گے یا فوراً غسل کریں, خود بہتر تو یہی ہے کہ فوراً غسل کر لے. لیکن اگر اسے اس بات کا یقین ہے کہ ہم فجر سے پہلے اٹھ جائیں گے, اس بات کا یقین ہے, ابھی آنکھ کھلی یا مجنب ہوئے ہیں, جاگ ہی رہے تھے مجنب ہوئے ہیں, اور اب سو جائیں, کہاں سو جائیں گے مگر فجر سے پہلے ہم جاگ جائیں گے, اگر اس بات کا یقین یا احتمال ہو کہ فجر سے پہلے, یعنی اطمینان ہو کہ فجر سے پہلے ہم بیدار ہو جائیں گے, تو غسل کیے بغیر سو جانا اس کے لیے جائز ہے, سو جانا اس کے لیے جائز ہے. لیکن اگر اس کو یہ پتا ہے کہ ہم نہیں جاگیں گے تو سونا جائز نہیں ہے. خب اگر سو گیا, اس خیال سے سو گیا کہ ہم جاگ جائیں گے اور نہ جاگ سکے, اگر شب میں پہلی مرتبہ عمدن سو جائے اور اذان صبح سے پہلے بیدار نہ ہو, تو چند شکلیں ہیں. پہلی شکل یہ ہے کہ اگر اسے یقین تھا یا اطمینان تھا کہ جاگ جائے گا اور غسل کرے گا, نیت تھی, تو روزہ اس کا صحیح ہے, روزہ صحیح ہے. یا یہ کہ وہ مطمئن نہیں تھا, مطمئن تو نہیں تھے کہ جاگ جائیں گے لیکن معقول حد تک احتمال تھا کہ جاگ جائیں گے, دفعہ یقین ہے ایک دفعہ یقین تو نہیں ہے, لیکن ہاں الارم الارم لگا کے سو رہے, جاگ ہی جائیں گے بھائی, اٹھ ہی جائیں گے, ایسا کیا ہے کہ آنکھ نہ کھلے گی. غسل کا ارادہ تھا, غسل کریں گے, یا یہ کہ اصلاً غسل کے سلسلے میں غافل تھا. دونوں صورتوں میں اگر یقین نہیں تھا مگر احتمال تھا کہ اٹھ جائیں گے اور سو گیا اور سونے کے بعد آنکھ نہ کھلی فجر سے پہلے, تو یہاں پر روزہ ان کا باطل ہے, روزے کو پورا بھی کریں گے اور بعد میں روزے کی قضا بھی بجا لائیں گے. اگر کسی کو یقین ہے اس بات کا کہ نہیں جاگیں گے, پھر بھی سو گئے. یقین تھا کہ آنکھ نہیں کھلے گی. پتا ہے اپنے بارے میں کہ دنیا کو سیلاب بہا لے جائے گا, ان کی آنکھ نہیں کھلنے والی ہے. اتنی گہری نیند ہے تو یہ, اور نہیں اٹھ سکے تو روزہ تو باطل رہے گا. روزے کو پورا کریں گے, کھائیں پیئیں گے کچھ بھی نہیں. قضا بھی ہے کفارہ بھی ہے, قضا اور کفارہ دونوں ہے. یہ یقین تو ہے کہ بیدار ہو جائیں گے, لیکن غسل کرنے کا ارادہ نہیں تھا. یا دیکھتے ہیں کرتے ہیں نہیں کرتے, حالات کے اوپر ہے کچھ. اگر پانی گرم رہا تو شاید کر بھی لوں گا. یا تو یہ کریں گے ہی نہیں, یا یہ کہ تردید ہے اس سلسلے کے اندر. تو یہ روزے کو پورا کریں گے, قضا بھی ہے کفارہ بھی ہے. یہ بعض احکام تھے جو آپ کی خدمت میں عرض کیا. انشاءاللہ کچھ کفارات کے سلسلے میں, کفارہ کیا ہے اگر مناسب ہوا تو کل شاید اس کو بیان کر دیں گے. وقت ختم ہو چکا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اشهد ان محمد رسول الله. صلى الله عليه وآله وسلم. اشهد ان امير المؤمنين وامام المتقين عليا ولي الله صلوات الله وسلامه عليه. اشهد ان امير المؤمنين وامام المتقين عليا حجة الله صلوات الله وسلامه عليه. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير الأعمال. حي على خير الأعمال. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعل قلبي بارا وعيشي قارا وعملي سارا ورزقي دارا وأولادي أبرارا، واجعلني قبر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله مستقرا وقرارا برحمتك يا أرحم الراحمين.